أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. اور ان دونوں کے درمیان میں حجاب ہوگا، اعراف کے اوپر بہت سارے لوگ ہوں گے جو پہچان لیں گے ہر ایک کو ان کی نشانی سے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت والوں کو پکاریں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ابھی یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائے گی جہنم والوں کی طرف، تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ان ظالمین قوم کے ساتھ ہمیں نہ کرنا، ہم کو نہ بنانا ان ظالمین اور گنہگار قوم کے ساتھ. آج کے سبق میں پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 46-47 آپ کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ کل بات چل رہی تھی اعراف والے کون لوگ ہیں. اعراف یہ جگہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اور اعراف یہ عرف، ان سے عرف کے معنی ہے اونچی جگہ، دا ہائی پلیس. اسی لیے گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے ہیں اس کو عرف الفرس کہا جاتا ہے. اسی طرح جو مرغا ہوتا ہے اس کے اوپر جو دیک ہوتی ہے لال کلر کی، اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے. خوشبو کو بھی عربی میں عرف کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بہت اونچی چیز ہے. تو جو اونچی چیز ہو اس کو عرف کہا جاتا ہے، اسی سے اعراف ہے. یہ ایک اونچی جگہ ہوگی پل صراط کے بعد، وہاں پر اعراف والے ہوں گے. اب یہ اعراف والے کون ہیں، کون لوگ ہوں گے وہاں؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ اہل فطرت، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے اٹھا لینے کے بعد، دنیا سے اٹھا لینے کے بعد سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقت ہے، زمانہ ہے 550 ایئرس اور 600 ہے دونوں روایت کے مطابق. اس زمانے میں جو لوگ آئے ہیں، 600 سال کے درمیان میں جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، لیکن ان کے پاس ابھی کوئی تبلیغ بھی نہیں پہنچی، ایک اللہ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، ایک اللہ کو مانتے ہیں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کی اتباع کرتے ہو، یہ لوگ وہ اعراف میں ہوں گے، نہ جہنم میں نہ جنت میں. ہو سکتا ہے نبی کو بھی نہیں مانا ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ایک اللہ کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، تو ان کے کفر اور شرک سے بچنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے. لیکن ابھی نبی پر ایمان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بیچ میں ہوں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. ایک قول یہ نقل کیا عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کا. دوسرا قول یہ ہے مشرکین کے بچے جو نابالغ ہو، کافروں کے بچے، مشرکین کے بچے جو نابالغ ہیں، ابھی تک بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو ان پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں، یہ لوگ ہیں، یہ اعراف میں رہیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہداء ہے اپنی ماں باپ کی اجازت کے بغیر. یہ قول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ شہداء ہے، وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ ناراض تھے، باپ ناراض، ماں ناراض، یا دونوں ناراض، اور ان کی ناراضگی میں یہ لوگ چلے گئے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اور شہید ہو گئے. ان لوگوں کو آراف میں رکھا جائے گا. صحابی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے اور ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. اور چوتھا قول یہ ہے تو تمام مفسرین کا ہے اور صحیح قول جمہور کا ہے. فرمایا جن کے نیکیاں زیادہ ہوگی وہ تو جنت میں جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. اور جن کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے دے ول انٹر ان جہنم. لیکن جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہے برابر سرابر ہے تو ایسے لوگوں کو یہاں رکھا جائے گا اعراف میں, نہ جنت میں نہ جہنم میں. نیکیاں برابر ہے گناہ بھی برابر ہے اس لیے یہ بیچ میں ہے. وعلی الاعراف یہ اعراف کی کچھ تفسیر ہے. رجال یعرفون دوسرے بہت سارے شیعہ راویوں نے اسی طرح ریلوی راویوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں انبیاء ہوں گے آراف میں اور اس میں صدیقین ہوں گے. بہت ساروں نے کہہ دیا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوگی آل محمد. لیکن یہ تمام کے تمام صاحب روح المعانی فرماتے ہیں موضوع روایت ہے. یہ صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ آراف میں کون ہوں گے. اسی لیے کوئی بھی کتاب پڑھو تو اس کے مصنف کو ضرور دیکھو. حکیم الامت فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کسی کتاب کے پڑھنے سے پہلے کتاب کے مصنف کو دیکھو آثر کو دیکھو. اگر تم نے اس کو نہیں دیکھا پڑھنا شروع کر دیا جو کتاب آئی پڑھنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں رائٹر کا اثر اس پڑھنے والے کے اندر میں بھی پیدا ہوگا. اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی کتابوں سے جس سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے. فرمایا وَعَلَى الْعَرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. یہ لوگ پہچانیں گے جنتیوں کو بھی پہچان لیں گے جہنمیوں کو بھی پہچان لیں گے. قرآن کریم میں ہیں وہ کیسے پہچانیں گے یوم تبیدت وجوہہم. بہت سارے یعنی جنتیوں کے چہرے تو بالکل سفید ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے تو بالکل کالے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. قرآن کریم میں اور حدیث میں ہے کہ ان کے وضو کے آثار چہرے خوبصورتی ہوگی ان کے چہرے پر اس سے پہچان لیں گے. جہنم والے کے چہرے کالے ہوں گے بالکل داغ ہی داغ ان کو پہچان لیں گے اس اثر سے. اور جنتیوں کو جنت کے چہرے سے یعنی خوبصورت چہرے سے پہچان لیں گے. وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اب یہ جنت والوں کو دیکھ کر پکاریں گے دیکھیں گے جنت والوں کو جنت میں ماشاءاللہ عیش کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں تو یہ سلام کریں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلام کریں گے ان کو. اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو ان کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان جہنمیوں سے ہماری بھی حفاظت کرنا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. یہ تو جہنم میں ہے ہی ہمیں ان کے ساتھ داخل نہیں کرنا. اب یہ لوگ ہیں جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے جہنم سے بچے ہوئے ہیں لم يدخلوها وهم يطمعون. لیکن ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے. کس کی خواہش نہیں ہوتی جنت میں جانے کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عنہما فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا سب کا حساب کتاب ہو جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اب آراف والوں کا ان کی طرف اللہ متوجہ ہوں گے اور انہیں نہر حیات میں پہلے گوتا دیا جائے گا. یہ جہنم میں جانے جنت میں جانے سے پہلے ایک نہر ہے, اس میں ان کو غسل دیا جائے گا, اس کے پانی کی وجہ سے ان کے چہرے چمکدار ہو جائیں گے. The face will be shine like 14 moon چہرے. اب اللہ انہیں پوچھیں گے تمہاری کیا تمنا ہے, تو اپنی تمناؤں کو ظاہر کریں گے, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اللہ will tell them I have given you, تمہیں دے دیا اور اتنا اور دے دیا. پھر فرمایا 70 گنا اور دے دیا اور دے دیا. اسی لیے مشکا شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی جہنم سے اخیر میں نکلے گا, لاسٹ پرسن ول کم آؤٹ فروم جہنم. اللہ ول ٹیل ہم گو ٹو جنت. تیرے لیے 10 دنیا کے برابر جنت رکھی ہوئی ہے, ایک دنیا نہیں 10 دنیا کے برابر. وہ کہے گا ٹھیک ہے, جنت میں جائے گا واپس آ جائے گا, مشکا شریف کی روایت واپس آ جائے گا. یو ول کم بیک ٹو اللہ تبارک و تعالی. فرمایا وہ تو جنت تو فل ہے, دیر از نو پلیس فور سلیپنگ ٹو ریسٹنگ, کچھ بھی نہیں ہے, پیر رکھنے کی جگہ نہیں, جنت تو فل ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں, جاؤ دیکھو 10 دنیا کے برابر جنت اندر میں ہے. وہ تو سمجھے گا مذاق ہو رہا ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں, جاؤ اندر میں. وہ جب جائے گا تو اس کو 10 دنیا کے برابر جنت نظر آئے گی. علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا, مسکرا دے. آخری جنتی کو یہ ملے گا, آخری جو پہلے جائے گا اسے کیا ملے گا, اللہ ہی جانتا ہے کیا کیا ملے گا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ دل میں کوئی وسپر آیا ہے. ایسا کیا ملے گا اللہ ہی جانتا ہے. سلام کریں گے تو فرماتے ہیں یہ جب 70 گنا اور دیا جائے گا, تب ان کو اس نہر حیات میں گھوٹا دیا جائے گا, نہلایا جائے گا, بدن بالکل خوبصورت ہوگا, ان کے سینے پر ایک سفید تل داغ مارک ہو جائے گا, اور یہ لوگ جنت میں پہچانے جائیں گے کہ یہ عراف والے ہیں, اور ان کو جنتی مسکین کہا جائے گا. ان کی تمناؤں پر اللہ ان کو کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن یہ جب عراف میں ہوں گے تو اللہ انہیں جہنم بھی دکھائے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ, ان کے چہرے کو پھیرا جائے گا, معلوم ہوتا پھیرنے والا کوئی ہوگا, ان کو بتانے والا کوئی ہوگا. نادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم, جب یہ جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے تمہارے گروپ نے, تمہاری جماعت نے, تمہارے ویلکم نے, اور تمہاری سپر پاور طاقت نے, اور تمہارے دنیا میں لوگوں کے نعرے لگانے نے, اور دنیا میں تمہارا فلہار ہوتا تھا, پھولوں کے ہار لگائے جاتے, نعرے لگائے جاتے, ویلکم کیا جاتا, لائنوں میں پولیس کھڑے ہو جاتے, تمہاری جماعتیں ہوتی, تمہاری واہ واہ ہوتی, تمہاری آؤ بھگت ہوتی ہے ہوتی تھی. ان جماعتوں نے, ان گروپ نے, تمہاری فوجوں نے, تمہارے دنیا کے ساز و سامان نے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا ہے. ما اغنا انکم جمعکم, تمہاری جماعت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تم سمجھتے تھے کہ ہمارا مال ہمیں فائدہ دے گا. یحسب ان مالہ اخلدا, یحسب ان, وہ گمان کرتے تھے کہ ان کا مال انہیں فائدہ دے گا, ایسا ان کا وسپر تھا, گمان تھا. لیکن چاہے دنیا میں کتنا ہی سپر پاور ہو, کتنا ہی مال ہو, کتنا ہی جماعت رکھنے والا ہو, کتنا ہی گروپ رکھنے والا ہو, آخرت میں کامیابی مال اور جماعت پر نہیں ہوگی, شہرت پر نہیں ہوگی, ہوگی تو ایمان پر ہوگی, ہوگی تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پر ہوگی. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون, جماعتوں کو دیکھ کر, فرقوں کو اور تمہاری جمعیت اور مال کو دیکھ کر تمہارے دماغ میں گھمن آ چکا تھا, اور ان گھمن کی تکبر کی وجہ سے تم کہا کرتے تھے. کن کو یہ کہیں گے؟ عراف والے جہنم میں دیکھیں گے. او ابو جہل, او ولید بن مغیرہ, او عتبہ, او شہبہ, او فلا, او فلا, او فلا, دیکھ لے دیکھ لے, جنت میں داخل ہو گئے. بلال بھی جنت میں داخل ہو گئے, صہیب رومی بھی جنت میں داخل ہو گئے, کون, حضرت خبیب بن عدی بھی جنت میں داخل ہو گئے. سارے غربا جن کے بارے میں تم کہتے تھے جب یہ مکہ کی گلیوں میں چلتے تھے, تم کہتے تھے دیکھو دیکھو نا یہ اپنے آپ کو جنت کا وارث کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو حوروں کے شوہر کہتے ہیں, دیکھو دیکھو نا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنت میں بڑے بڑے محل میں رہیں گے, دیکھو ان کے پیر میں چپل نہیں, ان کے بدن پر برابر کے کپڑے نہیں, ان کے پاس رہنے کا مکان نہیں, ان کے پاس سوار ہونے کے لیے سواری نہیں ہے, اور یہ اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں. عراق والے کہیں گے دیکھو دیکھو ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ, آگے کہہ رہے ہیں یہی تو لوگ ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں نہیں ملے گی, جنت انہیں نہیں ملے گی. دیکھو نہیں تو جنت میں گم رہے ہیں, کون, یہ سارے غریب صحابہ جنت میں گم رہے ہیں. وہی مالدار کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر, غریب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کے بدن سے بدبو آتی ہے پسینے کی, جن کے کپڑے گندے ہیں, جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں, ان کے ہوتے ہوئے اس مجلس میں ہم امیر نہیں بیٹھیں گے, ہم امیر نہیں بیٹھیں گے. ان سارے غریبوں کو نکالو پہلے, پھر ہم مالدار آپ کے پاس بیٹھیں گے. یہ کون کہتے تھے؟ مکہ کے رئیس کہتے تھے, مکہ کے رئیس کہتے تھے ہم نہیں بیٹھیں گے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا. ایک اور جگہ پر آج کے پارے میں تراوی میں آئے گا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا. اے میرے نبی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, ان میرے غریب صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹانا نہیں, یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے, ان کو نہیں ہٹانا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, کیوں, يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, یہ صبح شام اللہ کے ذکر کرنے والے, نماز پڑھنے والے, اخلاص سے عمل کرنے والے, انہیں نہیں نکالنا ہے. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. آگے فرمایا, فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ امام الانبیاء کو کہا جا رہا ہے. اے نبی, آپ کے ذمے ان کا حساب لینا نہیں ہوگا اور ان پر آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا یہ کیوں نہیں آئے, اور میں انہیں نہیں پوچھوں گا آپ نے ان کو کیوں نہیں بٹھایا. فَتَطْرُدَهُمْ, ان غریب صحابہ کو اگر آپ نے ہٹایا اپنی مجلس سے, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ آپ ظالم سے ہو جائیں گے. یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے ان غریبوں کے بارے میں. عراق والے کہیں گے, عراق والے, اور ایک جگہ پر تو فرما, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. او میرے نبی, آپ بیٹھیے ان صحابہ میں جو غریب ہے, صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یریدون وجہا, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, میری خوشی کے لیے لوگ تو ذکر کرتے ہیں. اللہ نے دنیا میں قرآن میں اتار دیا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرنے والے, نماز پڑھنے والے, عبادت کرنے والے, انہیں سلام کیجئے. فرمایا, ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال تشریف لا رہے تھے, دیکھا تو کھڑے ہو گئے, آگے چل کر سلام کیا, السلام علیک یا بلال. حضرت بلال نے جواب دیا, فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سلام کر لیا. فرمایا, میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ میرے غریب صحابہ تمہاری مجلس میں آئے, انہیں سلام کیا کرو. یہ عراق والے کہیں گے, اقسم تم تو قسم کھاتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت میں انہیں داخل نہیں کرے گا. اور امام بغوی تفسیر معالم التنزیل میں ایک دوسری تفسیر نقل فرماتے ہیں کہ جب عراق والے عراق میں ہوں گے, جہنم والوں سے خطاب کریں گے تو جہنم والے کہیں گے تم جنت میں داخل ہونے والے نہیں ہو، تم بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہو. کہاں پر؟ جہنم میں. یہ جہنمی لوگ عرف والے سے کہیں گے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فرشتہ عرف والوں کے ساتھ متعین ہوں گے وہ فرشتے مخاطب کریں گے جہنم والوں سے کہ عرف والے جہنم میں نہیں آئیں گے بلکہ یہ تو جنت میں جائیں گے. اسی کا ذکر بھی آگے ہے، فرمایا ادخل الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. عرف والے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم پر کوئی غم نہیں. دونوں تفسیر، جنتیوں پر تو کوئی خوف ہے ہی نہیں، کوئی غم ہے ہی نہیں، عرف والوں پر بھی کوئی غم کوئی خوف نہیں ہوگا. اب یہ بھی چلے جائیں گے. اب دوسرا مکالمہ ہو رہا ہے، کنورسیشن ہو رہا ہے جنمی اور جنتی کے درمیان میں. ہاں بھائی، آج ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کتنا نکلا ہے، کبھی ٹینگو نکلا ہے، کبھی کیا نکلا ہے، کبھی کیا نکلا ہے. دیکھو ہم، ایک آدمی آسٹریلیا میں رہتا ہے اور ہم یہاں پر ہے، فون میں ہم اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمارا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ بھی بات بھی ہوتی ہے، دیکھتے بھی ہیں آپس میں. اسکائپ تو کتنا مشہور ہے، ہمارا ہر بچہ جانتا ہے کسی سے بات کرنے، اسکائپ چالو کر دیا، وہ سارے تمہیں نظر آتے ہیں اور ان کو تم سارے نظر آتے ہیں. اللہ اتنا بڑا قادر ہے، چھوٹے دماغ میں اللہ نے اتنا رکھ دیا. بقول حضرت قاری تیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے، ایک آدمی نے آ کر حضرت سے سلام کیا، حضرت کی بات بھی عجیب ہوا کرتی تھی، حضرت سے آ کر سلام کیا، سوال کیا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے انسانوں کی ہر ہر چھوٹی بڑی، صبح کی، شام کی، رات کی، اندھیرے کی، اجالے کی، اور جناتوں کی اور شیاطین کی، سب کی باتیں، یہاں تک کہ جانور جانور نے کس نے کس سے مارا ہے، سب کی بات کیسے یاد رکھ سکے گا؟ تو قاری تیب صاحب نے فرمایا تیری کتنی عمر ہوئی ہے؟ اس نے کہا 65 سال کی. تو کہا تیرے 65 سال میں چل تجھے کتنا یاد ہے، بچپن سے لے کر مجھے سناؤ، کون سی اسکول میں جاتا، کون سے مدرسے میں، کون تیرا استاد تھا، کہاں سے کہاں تک کس کے پاس پڑا ہے، کہاں ہے، اور تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے گھر میں کون سے گھر میں تو پلا ہے، کیا تیری امی کیا کھلاتی تھی، کچھ تو یاد ہو. اس نے ساری باتیں بتانا شروع کیا، شادی کی، شادی سے پہلے کی، شادی کے بعد کی، اولاد کی، کہاں بات کماتا تھا، کہاں جاب، ساری. فرمایا تیری چھوٹی سی میموری کارڈ میں تجھے پوری 65 سال کا یاد ہے، جس اللہ نے ساری دنیا کے میموری کارڈ بنائے ہوئے ہیں اس اللہ کو کتنا علم ہوگا. سب کی میموری کارڈ تو اللہ نے بنائی ہے نا، تو نے تو نہیں بنائی، اس اللہ نے تیری بنائی ہے، پھر بھی تجھے اتنا یاد ہے، جس اللہ نے ساری دنیا کا بنایا اس کو کتنا یاد ہوگا. قاری صاحب تو قاری صاحب تھے. ایک مرتبہ بیٹھے ایک آدمی نے عجیب سوال کیا حضرت سے، کیا سوال کیا حضرت، یہ کیا بات ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ لوگ کہتے اللہ والوں کے پاس دفن کر دینا، اللہ والوں کی قبر کے پاس ہمیں دفن کر دینا، اللہ والوں کی قبر کے پاس دفن کر دینا، سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ان کی قبر کا کچھ جنت کا ہمارے اندر میں بھی آتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کل جواب دوں گا. اور پھر بیان شروع ہو گیا. دوسرے دن ایک آدمی آیا، کہا بھائی بہت گرمی ہے، چلو پنکھا ڈالو. جو سوال کرنے والا وہی پنکھا ڈال رہا تھا، پنکھا ڈال رہا تھا، تھوڑی دیر اس نے پنکھا ڈالا، حضرت نے، قاری صاحب نے پھر سوال کیا، بھائی تم سب سامنے بیٹھے ہو، تم پنکھا کسے ڈال رہے ہو؟ کہا آپ کو حضرت. بھائی تم سب کو بھی تھوڑی تھوڑی ہوا لگ رہی ہے؟ کہا ہاں لگ رہی ہے. کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ تو پنکھا تو مجھ کو ڈال رہا ہے لیکن اس کی ہوا قریب والوں کو بھی مل رہی ہے. فرمایا اللہ والا جب قبر میں سوتا ہے اللہ رحمت اس قبر والے پر اتارتا ہے لیکن اس کی کچھ ہوائیں جنت کی قریب والوں کو بھی پہنچ جاتی ہے. فرمایا ہاؤلاء الذین اقسمتم. اب مکالمہ ہو رہا ہے. ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے جنت والے سے کہیں گے. اسی لیے امام بغوی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب عراق والے چلے جائیں گے جنت میں اس کے بعد جہنم کے کچھ لوگ بھی سوچیں گے اور وہ بھی کہیں گے اے اللہ ہمیں اپنے کچھ رشتہ دار جو جنت میں ہیں، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیں دیکھنا وہ دیکھنا چاہیں گے دیکھیں گے، لیکن جنتی لوگ انہیں پہچان لیں گے، جہنم والے چونکہ کالے ہو چکے جل کر وہ جنتیوں کو اپنے بھائی کو اپنے باپ کو کسی کو نہیں پہچان سکیں گے۔ اب تو جنتی جنت میں آرام کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اب کہیں گے، معلوم ہوتا ہے جنت اوپر ہوگی، جہنم نیچے ہے، ویسے بھی جنت اوپر ہے، علیین میں عرش کے نیچے، عرش سب سے اعلی جنت ہے، اس سے اوپر کوئی جنت نہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جائے گا، عرش کے سامنے عرش میں بٹھایا جائے گا، وسع کرسیہ السماوات، سامنے نبی ہوں گے، اور کیا مقام ہوگا، کیا مقام، مقام محمود کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ آج تم میرے سامنے بیٹھے محمد، تم میرا چہرہ دیکھتے رہو، میں تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں گا، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی مقام محمود، اور سجین نیچے ہیں، جہنم نیچے ہیں، جہنم نیچے، یہ لوگ کہیں گے ہم پر پانی ڈال دو، تھوڑا سا کچھ پانی برسا دو، کچھ پانی پلا دو، کچھ کھانا دے دو، افیدو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا کچھ کھانا ہی دے دو تاکہ ہم پانی پی لے، کیوں قبر سے اٹھے ہیں۔ یہ روایت ابن ابی دنیا نے، ابن ابی حاتم نے نقل فرمائی، جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو وہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر وہ خون کے آنسو سے روئیں گے، خون کے آنسو سے روئیں گے، ان وہ بھی ختم ہوگا، اب یہ کہیں گے، چلائیں گے، سکریم کریں گے، تو داروغہ جہنم جو جہنم کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں وہ کہیں گے تم کیوں چیخ پکار کر رہے ہو، وائی یو آر اسکریمنگ سو مچ، واٹس رانگ وتھ یو، واٹ یو وانٹ، تو وہ لوگ کہیں گے او ہمارے ماں باپ، او ہمارے بھائی، او ہماری بہنیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، جو جنت میں ہیں، انہیں پکاریں گے ایک گلاس پانی دے دو، قبر سے اٹھے تو پیاسے تھے، میدان محشر میں ہزاروں سال، وی وار تھرسٹی، نو واٹر ایٹ آل، اب جہنم میں آئے آگ میں جل رہے ہیں، پانی چاہیے، پانی چاہیے، ہم پیاسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک گلاس پانی دے دو، او میری ماں، او میرا باپ، او میرا بھائی، گیو اس ون گلاس آف واٹر، ایک گلاس پانی دے دو، ایسے وقت میں فرشتے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر سب کچھ حرام، یعنی کچھ نہیں دیا جائے گا، یہ پانی اگر جنت سے ایک گلاس دے بھی دیا جائے اندر میں جا کر یہ بھی اس کے لیے پوائزن بن جائے گا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب حمیم بن جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا اب تمہیں جنت کی کوئی چیز نہیں ملے گی، جن جہنم میں پڑے رہو، ان افید علینا من الماء، معلوم ہوتا ہے پانی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہاں یہ لوگ جنت میں مزے کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ دل کے امیر تھے، کس کے بھائی، دل کے امیر، مال کے امیر نہیں، دل کے امیر تھے، ہاں مانگ رہے ہیں، ابو جہل ایک طرف کافر رہا، ان کا بیٹا اکرمہ ابن ابی جہل صحابی بن گئے، کہے گا پانی دے دے میرا بیٹا، ایک گلاس پانی دے دے، ایسے کتنے ہوں گے جن کا باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، جن کا بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، مولانا عبید اللہ سندھی بہت رویا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ، بہت رویا کرتے تھے، اسی لیے ایک قول میں آگے بھول گیا، مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ حضرت حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آراف والوں میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی جن کی عقل صحیح سالم ہوگی، سلیم التبا ہوں گے، لیکن ان کو کوئی تبلیغ پہنچانے والا نہیں تھا، یا تبلیغ پہنچانے والے تھے لیکن زبان جاننے والے نہیں تھے، یہ لوگ بھی آراف میں جائیں گے، اور ان کا دوسرا قول مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیم پاگل ہوں گے، پاگل جیسے ہوں گے، اور یہاں تک کہ بعض وہ لوگ ہوں گے جس کو کسان کہا جاتا ہے، کھیتیوں میں کام کرنے والے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ نیکیوں کی باتیں معلوم کر سکے، یہ لوگ بھی آراف میں رہیں گے. یہ مولانا عبید اللہ سندھی، ماں کافرہ تھی لیکن ماں کی خدمت برابر سے کرتے تھے، انتقال بھی کفر پر ہو گیا اور حضرت رویا کرتے تھے. ایسے بہت سارے ہوں گے، بہت سارے. وہ لوگ کہیں گے ایک گلاس پانی دے دو، نہیں دیا جائے. پانی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایو صدقتی افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الماء، پانی پلانا سب سے افضل ہے. اور دلیل پر یہی آیت بیان کی، ٹوف یہی آیت کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ ایک گلاس پانی کے محتاج ہو جائیں گے، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملے گا. پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ایو صدقتی اعجب الیک اللہ، کون سا صدقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ کون سا صدقہ؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا. اور پانی پلا کر کے والدہ کو، والدہ کو ایصال ثواب کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب صدقہ ہے. اسی لیے پانی پلانا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا ثواب ہے. بخاری شریف کی روایت، دو روایت ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، مسلم شریف میں بھی جلد اول میں اس روایت کو نقل فرمایا اور بخاری شریف جلد ثانی میں اس روایت کو فرمایا، کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی پیاسا تھا، کنویں کے پاس پہنچا، کنویں سے پانی نکالا، پانی پیا، کنویں کے پاس ایک کتا تھا اور کتا کیچڑ کو چات رہا تھا، یہ دوبارہ کنویں کے اندر گیا اور اس نے اپنے جوتے سے پانی کو نکالا، یا جوتے میں پانی کو نکالا اور لے کر اوپر اپنے منہ میں رکھا، بعض روایت میں جوتے کو منہ میں رکھا اور پھر اوپر چڑھا کنویں کے اوپر اور اس کتے کو پانی پلایا. اس کے پانی پلانے پر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، گنہگار تھا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے. ایک کتے کو ایک گلاس جتنا پانی پلانے پر، صحیح روایت بخاری اور مسلم شریف کی. اور ابو ہریرہ دوسری روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک عورت جو فاحشہ تھی، فاحشہ کے معنی زینا کرانے والی، زینا زانیہ عورت ہے، اس نے دیکھا، ایک مرتبہ پیاسی تھی، اس نے کنویں سے پانی پیا، جب دیکھا ایک کتا کنویں کی چاروں طرف پیاس کی وجہ سے پانی تلاش کر رہا ہے، اس نے اپنی دوپٹے کو نکالا اور جوٹی سے باندھا اور اندر سے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا، اللہ نے اس زانیہ کی بھی مغفرت فرما دی. اس دونوں حدیث کی تفسیر میں تابعین فرماتے ہیں کہ جو آدمی بہت زیادہ گنہگار ہو، اسے لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، اس لیے کہ ایک گنہگار مرد اور ایک گنہگار فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تو کتے کو پانی پلانے پر اللہ معاف کر دیتا ہے، تو ایک مومن کو پانی پلائے گا تو اللہ کیا اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ بہت سارے سے ملک ہے جہاں پانی نہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ کوئی ایسی جگہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے، جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی دستیاب نہیں، پانی نہیں ہے وہاں پر، ارے پانی ہے وہاں پر، آپ نے پانی پلانے کا کوئی انتظام کر دیا، پانی تو ہے کہ وہاں اگر کنواں کھودیں گے تو پانی نکل آئے گا، بہول کریں گے تو پانی نکل آئے گا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی پمپ نہیں ہے یا کوئی موٹر نہیں ہے یا اندر میں کھودنے کے لیے کوئی سامان چاہیے, پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں ہے, پانی تو ہے. ایسے وقت میں اگر تم نے وہاں پر پانی نکالنے کا کوئی سامان رکھ دیا تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے ایک غلام آزاد کر دے تو جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے. اور اگر وہاں پانی نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے پانی کا, اور اس نے اتنے پیسے دے کر پانی کے کنویں کھدوا دیے, بہول کروا دیا, بہت کچھ کروا دیا اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کروا دیا, فرمایا ایسا ہے نبی علیہ السلام فرماتے جیسے ایک مسلمان کو تم نے زندہ کر دیا, زندہ کر دیا. اسی لیے مسند احمد کی حدیث ہے, مرثد ابن ایاز رحمت اللہ علیہ حدیث کو نقل فرماتے ہیں, امام مسند صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام احمد بن حنبل حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد میں کون سا بہترین اسال ثواب کروں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. پھر پوچھا تیرا باپ زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. پھر تیرا بھائی زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. تیرا چچا زندہ ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے وہاں پر پانی کا انتظام کر دو, یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. المعجم الاوسط میں حدیث نقل فرمائی امام بخاری نے اور امام ابن حبان نے اس روایت کو ثقہ قرار دیا, روایت کے راویوں کو ثقہ قرار دیا. اسی لیے میں اس حدیث کو نقل کرتا ہوں جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گنہگار مرد تھا اور ایک عابد تھا, دونوں جنگل کا سفر کر رہے تھے, دونوں جنگل کا پانی عابد کا ختم ہو گیا, گنہگار کے پاس اپنا پانی موجود تھا. اب عابد پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگا, بے ہوش ہونے لگا. اب یہ گنہگار آدمی سوچ رہا ہے اگر میں پانی دے دوں ان کو تو میں پیاسا مر جاؤں گا, اور اگر میں نے پانی اس عابد کو نیک آدمی کو نہیں پلایا تو ایسی صورت میں اللہ کے یہاں میں بڑا گنہگار ہوں گا, میں کیا کروں, پانی پلاؤں یا نہ پلاؤں, پانی پلاؤں یا نہ پلاؤں, کیا کروں میں؟ فرمایا میں نے اللہ پر توکل کر لیا, توکل کر کے ان کو میں نے پہلے تو پانی چہرے پر ڈالا کہ تاکہ ہوش میں آئیں, پھر میں نے اپنے پاس جو پانی تھا پانی کو پلا دیا. نبی علیہ السلام اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں, فرمایا قیامت کے دن اس میں سے وہ گنہگار آدمی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے فرشتے پکڑ کر کے جہنم میں لے جانے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا کہ انہیں پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دو. ایسے وقت میں جنت میں اس آدمی کو دیکھیں گے جس عابد کو اس نے دنیا میں پانی پلایا تھا, اور کہے گا بھائی میں نے تم کو دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا, اللہ سے سفارش کروا دو اور میرے لیے مغفرت کروا دو. تو وہ عابد اللہ سے سفارش کروائے گا, اس کی سفارش پر اللہ اس گنہگار کو جو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا ایک گلاس پانی پر. معلوم ہوتا ہے کہ پانی پلانا اور کھانا کھلانا جیسا جیسا ماحول ہو, اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں اس کو کپڑے دے دو, پانی نہیں پانی پلا دو, اگر کھانا نہیں کھانے کے پیسے دے دو, رہنے کے لیے مکان نہیں مکان بنا دو, بہت ساری چیزیں ضروریات کی ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں ایسے غربا کو تلاش کر کر کے ان کو مدد کرنی چاہیے جتنی بھی ہو جائے, جتنی بھی ہو سکے. اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تم نے اپنے لیے جو خرچ کیا وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا, پہن لیا پھٹ گیا, کھا لیا ٹوائلٹ ہو گئی, پی لیا پیشاب ہو گیا, وما عند اللہ باق, اگر آپ نے کسی کو دے دیا تو یہ تو اللہ کے یہاں باقی ہے, یہ ختم ہونے والا نہیں ہے, گویا آپ نے اس کو آخرت کی بینک میں جمع کر دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے گا, کافروں کے لیے تو دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے، اگر مومن خرچ کرے گا اس کے لیے آخرت میں باقی ہے، اس بقا کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان پر موت دے گا اور ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ حرام تو دنیا میں ہے، ناجائز تو دنیا میں ہے، فرض تو دنیا میں ہے، واجبات دنیا میں ہے، سنت دنیا میں ہے، پھر آخرت میں تو کوئی حرام نہیں ہوتا، کوئی کام حرام کا، یہ کیسا فرما دیا حرمہما؟ فرمایا حرم کا مطلب یہاں پر یہ ہے اللہ انہیں منع کر دے گا کہ انہیں کچھ نہیں دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس کوئی نعمت پہنچ جائے تو وہ نعمت زحمت بن جائے گی، وہ رحمت عذاب بن جائے گی، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کافرین کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اسی نعمت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ جنت میں داخل فرما دے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو لعب بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا بھائی؟ لہو لعب۔ جنتی لوگوں کو تو جنت میں مل جائے گا، لیکن جو دین کو لہو لعب بناتے ہیں، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ دین کو مذاق بنا لیا، دین کو مذاق، قرآن کا مذاق، نماز کا مذاق، روزے کا مذاق، حج کا مذاق، ساری عبادتوں کا مذاق بنا لیا، لہو لعب۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی اللہ کا مذاق، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کا، آیات کا، رسولوں کا، قرآن کا تم مذاق کرتے تھے، صحابہ کا، ایمان والوں کا تم مذاق کرتے تھے۔ فَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب بھی ان کے پاس سے نبی جاتے تھے یا صحابہ جاتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کا پتھر ڈالتے تھے، دین کا مذاق۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ دین کو انہوں نے لہو و لعب کو اپنا دین کا حصہ سمجھ لیا۔ ارے تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ناچ گانے کو، فلم کو، ڈرامہ کو، فٹ بال کو اور کرکٹ کو، دنیا کے جتنے بھی ہیں ڈرامے، ان سب کو انہوں نے اپنے دین کا حصہ سمجھ لیا کہ یہ بھی کوئی دین ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو بھی ناچ گانا، شادی ہوئی تو بھی ناچ گانا، کوئی آدمی مر گیا تو بھی ناچ گانا، کوئی فنکشن ہے تو بھی ناچ گانا، گویا ہر وقت ناچ گانے، ناچ گانے، ناچ گانے، لہو لعب ہے۔ اس لہو لعب کو انہوں نے تماشا اپنے دین کا حصہ بنا لیا تھا، یہی لوگ ہیں جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یاد رکھو، کھیل کود، ہر کھیل کود حرام نہیں ہے، کچھ بات اور کہہ دو اندر میں، ہر کھیل کود حرام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ غمگین رہنے والے، سب سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے امام الانبیاء ہے، گھر کی فکر، اولاد کی فکر، باہر کی فکر، صحابہ کی فکر، امت کی فکر، آخرت کی فکر، ساری فکریں، اوپر سے اللہ کا قرآن، اللہ کے حکام، کیسے پہنچانا، کس طرح پہنچانا، کہاں پہنچانا، کس طرح پہنچانا، ساری فکریں، ساری فکریں، پھر بھی صحابہ کی دل جوئی کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑ سوار پر دوڑتے تھے، آگے دوڑ لگاتے تھے، دیکھو کون ہے، کبھی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں چلو ہم دوڑتے ہیں، کون پہلے جیتے، کبھی عائشہ پہلی نکل گئی اور کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نکل گئے، اور کبھی کبھی رکانہ جیسا پہلوان مکہ کا اس کے پاس پہنچ گئے، کر کہہ دیا ایمان لیا، کہا میں تو باکسر ہوں، میں ایمان نہیں لاؤں گا، سب سے پہلے آپ کو مجھ سے باکسنگ کرنی پڑے گی، اگر آپ جیت گئے تو میں مسلمان، اور اگر میں جیت گیا تو میں اپنے دین پر باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی نے دین کے خاطر اس کو بھی برداشت کر لیا، حالانکہ یہ باکسر نبی علیہ السلام کو بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، دین کو پھیلانے کے لیے، کہا لیکن دین کے خاطر میں تم سے باکسنگ بھی کر لوں گا۔ اور جب شروع ہو گئے، سارے مکہ والے جمع ہیں، سب جمع ہیں، ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے چلو شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے اتنے بڑے باکسر کو جو کئی دو دو تین تین گھوٹ ایک مرتبہ کھانے والا بڑا تھا, ایسے کو اسے اٹھایا اور نیچے ڈال دیا. اس نے کہا یہ کوئی سمتھنگ امیزنگ سمتھنگ رونگ ہی ہے, دنیا میں جب سے میں نے باکسنگ کا کام شروع کیا کسی نے مجھے ہرایا نہیں. تم تو ایک دبلے پتلے آدمی ہو, کیسا کبھی باکسنگ لڑے نہیں, آپ نے کیسے مجھے اٹھا کے نیچے ڈال دیا, کسی نیچے ڈال دیا. دوبارہ ہوگا, ہم دوبارہ تحقیق, چلو دوبارہ. پھر دوسری مرتبہ شروع کی گئی باکسنگ, اللہ کے رسول نے پھر اٹھایا اور پھر ڈال دیا. اس نے کہا یہ آپ نہیں, آپ کے اندر اللہ کی طاقت ہے جس نے مجھے اٹھا کر بھیجا ہے, مجھے بھی وہی کلمہ پڑھا دو جس کلمے کو آپ لے کر آئے ہوئے ہیں. ہر کھیل نہیں, ہر کھیل نہیں, حرام نہیں ہے. اسلام میں جتنی پریکٹس کروائی جاتی ہے, ورزش کروائی جاتی ہے, کوئی ریلیجن میں نہیں ہے. ہاں یہ تفسیروں میں نہیں, میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اسی آیت کی مناسبت سے. کوئی ایسا دین نہیں. طواف کو دیکھو, طواف کو دیکھو سات مرتبہ, صفا مروہ کی سعی کو دیکھو, اور جب ہجوم ہو تو اوپر اگر چلنا ہو تو کتنا لمبا ہے. اور پھر بہت سارے عاشق کو دیوانہ ہوتے ہیں, ایک طواف سے پیٹ نہیں بھرتا, دوسرا تیسرا, یہاں تک کہ دین میں 12 کبھی 15 کبھی 20. نبی علیہ السلام کا فرمان ایک سفر میں 40 تم نے طواف کر لیے تو اللہ تمہیں ایسا کر دے گا گناہوں سے پاک جیسا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. 40 طواف. برہا آدمی 75 سال کا برہا کہہ رہا ہے میں روزانہ 70 طواف کرتا ہوں, 70 طواف کرتا ہوں. دیکھو 70 طواف ہے, پھر ہر طواف پر 2 رکعت ہے, کتنی رکعتیں ہو گئی. اس سے بڑھ کر بھی کوئی ورزش ہو سکتی ہے؟ میرے نبی نے ورزش بتلائی. صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مکان مسجد سے بہت دور ہے, ہم چاہتے ہیں مسجد سے قریب اپنا مکان بنا لے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دور سے تم چل کر آتے ہو ورزش ہو جائے گی, تمہارے کھانا ہضم ہو جائے گا, یہ نہیں فرمایا. ورزش تو ہوگی ہی, لیکن فرمایا دور سے تم آتے ہو ایک ایک قدم پر اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا, جنت میں تمہارے درجے کو بلند کر دے گا, کر دیں گے, رہو وہیں پر دور ہی رہو. اس میں کتنی ورزش ہے. آدمی چل کر آتا ہے مسجد کی طرف, پھر اس میں دیکھو 5 وقت کی نماز ہے, کتنی سنتیں, کتنی نفل, کتنے فرض ہیں. کہتے ہیں یہاں تک کہ سائنس نے کہہ دیا, مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک عجیب بات ایک مرتبہ سنائی. فرمایا ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے ہم اور ساتھی, ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ تم پیچھے ایسا کیوں کرتے ہو, مسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نبی نے بتایا ہے یہ مستحب ہے مسا کرنا, ہم بھی کر لیتے ہیں. کہا میں اسپیشلسٹ ہوں, مینٹل لوگوں کا اسپیشلسٹ ہوں, اور میں نے اپنی سائنس کی بک میں پڑھا ہے کہ جو پیچھے پانی ڈالتا ہے وہ کبھی مینٹل نہیں ہوتا ہے. فرمایا یہ تو عجیب بات ہے کہ تمہارے نبی نے, تو مولانا فرماتے ہیں ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم مینٹل نہیں ہوں گے, اس طرح بھی طرح مسا کر لیا کرو. ہے نا, مکان کی 4 یا 5 سٹوری ہو, نیچے موٹر ہو, نیچے پانی فاس آتا ہے, دوسرے پر تھوڑا آستا, تیسرے پر تھوڑا, چوٹے پر اور ہے. فرما اسی طرح خون جو ہے بدن میں نیچے فاس دوڑتا ہے لیکن دماغ کے اوپر آہستہ دوڑتا ہے. میرے اللہ نے, یہ سائنس والے کہتے ہیں مسلمان تم سجدہ کرتے ہو, سجدے میں جاتے ہو, یہ خون سارا زیادہ سے زیادہ دماغ میں آتا ہے اور اس سے تمہارا دماغ کی رگیں کھولتی ہے. یہ تو دنیا کے, ہم دنیا کے لیے نماز نہیں پڑھتے, ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے لیے. کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ہے. ہم ورزش کے لیے سجدے نہیں کرتے, رکو نہیں کرتے, طواف نہیں کرتے, عبادتیں نہیں کرتے, اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ کھیل جو کھیل اللہ سے غافل کر دے, رسول اللہ کے طریقے سے غافل کر دے, اور اعمال صالحہ سے غافل کر دے, نماز سے غافل کر دے, وہ کھیل لہو لعب ہے. چاہے کرکٹ ہو, چاہے فٹ بال ہو, چاہے کچھ بھی ہو, ہاکی ہو, کوئی بھی ہو, اگر تم کو ٹی وی پر مشغول کر دے تمہاری عصر بھی گئی, ظہر بھی گئی, مغرب بھی گئی. یہ ہے لہو و لعب. اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ ایسے کھیلوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے ہمارے دین کا نقصان ہوتا ہو.
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا, دنیا کی زندگی مال و متا نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے. مسلمان کو کبھی مال اور متا دھوکا نہیں دیتا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اے مسلمان, تیرا خریدنے والا اللہ ہے اور تو بیچنے والا ہے, اور متا مال ہے, اور اس کے بدلے میں تجھے پیسے نہیں دیے جائیں گے, درہم نہیں دیے جائیں گے, بلکہ تمہیں جنت دی جا رہی ہے, اور ایسی جنت جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. میری دکان ہو, میری دکان ہو, اور اس پر میں ایک چیز 10 پاؤنڈ کی ایک ٹوپی بیچ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک حاتم ٹائی آ گیا, اس نے کہا 10 پاؤنڈ کے بجائے میں 10 لاکھ پاؤنڈ تمہیں دیتا ہوں, یہ چیز مجھے دے گو, دے دو, مجھے کتنی خوشی ہوگی. 10 لاکھ پاؤنڈ یہ دے گیا, 10 روپے کی چیز کا اللہ نے جنت بنائی ہے. 10 لاکھ پاؤنڈ کچھ نہیں, 10 ملین, 10 بلین, 10 کروڑ کچھ بھی نہیں جنت کے سامنے. ایسی جنت کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے, ایسی جنت کا. واوفو بعہدہ, قرآن میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم نے اللہ سے بیعت کر لی, بائے یعنی خرید فروخت کر لیا, اب تم اللہ کو اپنا مال بھی دے چکے ہو, جان بھی دے چکے ہو. یہ اب ہم, آج کا دیوانہ عجیب ہوتا ہے سودا کرنے والا, کہ اللہ جنت بھی دے دے, مال ہم تم کو نہیں دیں گے, مال بھی ہمارا جنت بھی ہماری, ایسا نہیں چلتا, اللہ کو دینا پڑے گا. یہ تو وغرتہم الحیات الدنیا, کافر لوگ ہیں جنہیں دنیا دھوکہ دیتی ہے. مومن تو اللہ کا ہوتا ہے, مومن کو دنیا دھوکا نہیں دیتی. فلیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ہذا, ہاں انہیں جہنم میں ڈال دو, ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے ہم کو بھلا دیا. ارے بھائی, بھولنا تو عیب ہے, اور اللہ میں کیسی بھول آ گئی؟ بھول اللہ بھولتا نہیں, اللہ تو عیبوں سے پاک ہے. یہی تو مطلب سبحان اللہ کا ہے. اللہ کی جتنی صفات, اللہ کی وہ تمام عیوب, وہ نقصانات جس کی نفی کی جا رہی ہے, وہ سبحان اللہ میں آ جاتی ہے, اور وہ تمام صفات جس کا اظہار کیا جاتا ہے وہ الحمدللہ میں آ جاتا ہے. ابن حبورہ وزیر بغداد ہے, 10 جلدوں میں کتاب لکھتا ہے حدیث کی, اس نے اس میں نقل کیا کہ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے, اس نے اللہ کے نقوص, اللہ کے عیوب سے پاک ہونے کو بیان کیا, تو اللہ فرماتے ہیں تو نے مجھے عیب سے پاک ہونے کو بیان کیا. دنیا کے فول سے, کھانے پینے سونے ساری جس کے ہم محتاج ہوتے ہیں, اس سے تو نے میری پاکی بیان کی ہے, میں بھی تجھے گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہاں مشاقلت, عربی میں کہا جاتا ہے ایک جملہ آیا اس کے مقابل دوسرا جملہ اللہ لے آئے, اللہ لے آئے ان کو ذلیل کرنے کے لیے. وہ مکر وہ مکر اللہ, یہ مکر کرتے اللہ مکر کرتے ہیں, یہ دھوکہ اللہ بھی انہیں دھوکہ دے گا. کہتے ہیں نا کہ تم نے نہیں ڈالا, ہم نے ڈالا پتھر, یہ ساری باتیں مشاقلت کے طور پر ہے. فلیوم ننساہم, انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. وما کانوا بآیاتنا یجحدون, کیا وجہ ہے یہ سب؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قرآن کا, اللہ کا, رسول کا, سب کا انکار کیا ہے. اللہ ہم کو ایمان پر باقی رکھے. آپ لوگ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی اچھی بات سنو, قرآن کی بات سنو, نبی کی بات سنو, اعمال صالحہ کی بات سنو, تو فوراً دل میں نیت کر لو, اس لیے کہ مجلس قرآن کی ہے. جہاں قرآن کی مجلس ہے وہاں فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, آمین کہتے ہیں. ایسی مجلسوں میں ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکے گا یہ میں نے سنا ہے اس پر میں عمل کروں گا, یقیناً اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. جب عمل کر لیا تو اس پر 2 رکعت شکریہ کا ادا کرنا چاہیے, تو اللہ اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ وبارک وسلم تسلیما, یا رحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ رحم فرما دے, اے اللہ کرم فرما دے, اے اللہ مغفرت کا حشرہ ہے, ہم سب پر مغفرت کی چادر ڈال دے. اے اللہ یا غفور یا غافر یا غفار یا قریب یا قریب یا قریب, تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کئی گناہ زیادہ ہے, تیری رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ
بہت زیادہ. ہم تو صرف یہی لفظ کہہ سکتے ہیں, تو ہی جانتا ہے, اے اللہ کہیں زیادہ ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, رحم فرما دے, کرم فرما دے, ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اے اللہ روزے بھی ویسے ہی جا رہے ہیں, دین ختم ہو رہے ہیں, تراوی بھی ویسے ہی وسپر اور وسوسے والی ہوتی ہے, نماز بھی وسوسے والی ہوتی ہے. اے اللہ اخلاص کا ایک سجدہ نصیب نہیں ہوا. اے اللہ تو معاف ہی فرما دے. یہ مبارک مجلس میں قرآن کی مجلس ہے, اسی کے صدقے ہی تم آپ فرما دے. اللہ ہمیں اخلاص والی نماز نصیب فرما, اخلاص والی عبادت نصیب فرما, سجدوں کا سرور نصیب فرما. اللہ نماز کی حلاوت نصیب فرما, ایمان کی چاشنی نصیب فرما, تیرے نام کی چاشنی نصیب فرما. اے اللہ تقوی کا لباس نصیب فرما, تقوی کا لباس نصیب فرما. اے اللہ دلوں کو پاک فرما, حسد سے بغض سے کینہ سے پاک فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ جنتی بنا دینا. تیرے نبی نے فرمایا رمضان میں جنت کو مانگو, جہنم سے پناہ مانگو. اے اللہ اس کا موضوع بھی یہی ہے. اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دیجئے, جہنم سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے چھٹکارا دے دیجئے, ہماری اولادوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دیجئے. اے اللہ ہمارے سارے مسلمان دوست احباب کو, رشتہ داروں کو, بھائی بہنوں کو, اے اللہ سب کو جہنم سے آزاد کر دیجئے, سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیجئے, سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیجئے. اے اللہ جہنم سے حفاظت کر لیجئے, جہنم کے عذاب سے حفاظت کر لیجئے. اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے, نہ مانگ سکے تیری شان شان عطا فرما دیجئے, نبی علیہ السلام کے وسیلے عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.